أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, ماں اور بہنوں, سورہ انبیاء کے پہلے رکوع پر کل گفتگو چل رہی تھی. گفتگو کا کل موضوع تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگ مختلف قسم کے تہمتیں اور الزامات لگا رہے تھے, اور آپ کے کلام کے متعلق بھی لوگوں کے درمیان بدگمانی پھیلا رہے تھے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں, یہ خواب پریشان ہے, یہ شاعر کا کلام ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. اور پھر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کلام کو سمجھنے کے بجائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کے بجائے, کسی معجزے کا وہ مطالبہ کرتے تھے, کسی بڑی نشانی کا وہ مطالبہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشانی بتانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں, بتا دے سکتے ہیں, لیکن نشانیاں دیکھنے کے بعد بعض قومیں, پچھلی قومیں کبھی وہ راہ راست پر نہیں آئیں, لہذا تمہارا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم راہ راست پر نہیں آؤ گے اور تم عذاب کے اندر پھنس جاؤ گے. وکم قصمنا من قرۃ, اس سے پہلے ہم نے بہت سی بستیوں کو پیس ڈالا تھا, اور جب ہمارا عذاب آیا تو وہ بھاگنے لگے. ہم نے کہا کہ بھاگو نہیں, اپنے عیش اور عشرت قدوں کی طرف واپس لوٹو, اور تم سے سوال کیا جائے گا, عذاب کے مزہ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, چلو واپس پلٹو. بات یہاں ختم ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آج جن رکوع کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اس میں جو باتیں بیان کر رہا ہے یا جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ دو موضوعات پر مشتمل ہیں. پہلا موضوع یہ ہے کہ یہ کائنات کوئی کلنڈرے کا کھیل نہیں ہے, کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, کوئی ایسے ہی مذاقن دل لگی کے لیے, دل بہلانے کے لیے اس کائنات کو نہیں بنایا گیا, بلکہ یہ کائنات با مقصد ہے اور حق باطل کی رزم کا ہے, ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے, اور قوموں کا محاسبہ, ان کا اسسمنٹ, ان کی جزا و سزا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آخرت میں بھی دیتا ہے. یہ موضوع ہے پہلا موضوع آج کی گفتگو کا. آج کی گفتگو کا دوسرا موضوع ہوگا, وہ ہے تردید شرک. شرک کی تردید میں چار اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے, اور سائنسی دلائل نہیں یہ سب. پھر اس کے بعد اس بات توحید, یعنی توحید کو ثابت کیا گیا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانچ دلائل دیے. تو یہ گویا کہ آج کی گفتگو کا دائرہ ہے, یہ باؤنڈریز ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ابھی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی اس میں یہ بتایا گیا, وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین, اس آسمان و زمین کو ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا, کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے, یہ ایسے ہی کوئی غیر سنجیدہ کام نہیں ہے. کائنات کی تخلیق اور کائنات کے اندر تمہاری تخلیق کوئی غیر سنجیدہ غیر منصوبہ بند کام نہیں ہے, بے مقصد اور عبث اور بیکار کام نہیں ہے, بلکہ ایک سنجیدہ کام, با مقصد کام, اس کا ایک پرپز ہے, اس کے تحت ہم نے اس کائنات کو بنایا. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے کائنات ایسے ہی بنا دی, اس میں اچھے کا اور برے کا, اور ظالم اور مظلوم کے درمیان, وفادار تابعدار اور ناشکروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, ظالم بھی ایک مظلوم بھی ایک, حق پر چلنے والے بھی باطل پر چلنے والے بھی, سب ایک ہی ہیں. اگر یہ تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے خام خیالی ہے. یہ فلسفہ آج کے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے, خود آپ اپنے کلاس میٹس کے درمیان بھی دیکھیں گے کہ بہت سے ہندو ہمارے جو دوست ہیں وہ زندگی کے بارے میں کوئی سنجیدہ رائے نہیں رکھتے. اگر ان کو اپنے دیوتاؤں پر, دیویوں پر, اپنے مذہب پر یقین نہیں ہے تو کم از کم وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کائنات ایسی بیکار بنی ہے, لوگ اس دنیا میں آتے ہیں, جیتے ہیں, مزے لوٹتے ہیں, اور یہاں ایک خاص ٹرم استعمال کرتا ہے, ہوتا ہے جعلی لائف, مجھے پتا نہیں ہے کیا لفظ ہے, کیا استعمال کرتے ہیں طلبہ, லேக்கன் என் கான்செப்ட் எங்கதான் ஜாலி இருக்கணும், இது என்ன ரொம்ப மௌல்வி மாதிரி பெரிய பிரிஸ்ட் மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கிறீங்க, தலைவா ஹம்சே ஆபாஸ் மே கேத்தே கி படே புஜாரி பன் கே ஹோ படே தீன்தார் பன் கே ஹோ பஹத் ஜாலி லைஃப் குஜாரனி சாஹியே, யே ஜாலி சே மரா ஜெயியே கி யே காயனாத் ஐசி ஹே கி ஜிஸ்மே மஜா லூட்னா சாஹியே, யஹாம் அச்சோ கா பி புரோ கா பி, ஹக் பர் சல்னே வாலே பாதில் பர் சல்னே வாலே, இன்கா கோய் அஞ்சாம் நிகல்னா நஹீ ஹே, ஜித்னி ஜிந்தகி கி மொஹலத் மிலியே உஸ்ஸே ஐஷ் மே குஜாரோ. யே கான்செப்ட் கைர் மஹ்சூஸ் தரீகே சே ஆஜ் ஹமாரே ஹிந்தூ பாயியோ கே தர்மியான் பி ஹே, ஒரு ஃபல்சஃபி கி ஷக்ல் மே ஏதிஸம் கே பாஸ் ஹியூமனிஸம் கே பாஸ் முக்தலிஃப் ஜோ இஸம்ஸ் ரக்னே வாலே ஹே உன் லோகோ கே பாஸ் யஹி ஃபல்சஃபா ஹே கி இஸ் துனியா மே கோயி ஹக் வ பாதில் கி தமீஸ் நஹீ ஹே, லோக் ஜைசே பி சாஹே ஜியே மஜே லூட்டே ஔர் மர்கர் மிட்டி மே கதம் ஹோ ஜானா ஹே, இஸ்கே ஆகே கோயி துனியா நஹீ கோயி சவால் ஜவாப் நஹீ ஹே. ஜோ லோக் யே ராய் ரக்தே ஹே உன்கே கயால் மே யே துனியா எக் பேகார் கேல் ஹே, யே துனியா கா பனானா யே கேல் தமாஷா ஹே, இஸ்கே அலாவா கோயி சஞ்சீதா காம் நஹீ ஹே. तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ऐसा ही करना होता, अगर खेलना ही होता तो ये खेल हम अपने से खेल लेते हैं. कोई बच्चा जब खेल में मुनहमिक होता है तो वो बड़ों को डिस्टर्ब नहीं करता, और बड़ों का भी ये मामला होता है कि अपने से बच्चे को दूर रखना है, डिस्टर्ब कर रहा है काम के दौरान, तो उसके सामने चार पांच खिलौने दे डालते हैं, और बच्चा खेल में अपने खिलौने से खेलते रहता है, जी भरने तक खेलता है, उसके बाद खिलौने को उठाकर फोड़ कर रख देता है. उसके खेलने में कोई मकसद नहीं है, उसके साइकिल चलाने में, उसकी गुड़ियों से और घड़ी से खेलने में कोई मकसद नहीं होता, दिल बहलाने के लिए खेलता है, वक्त खत्म होने पर फोड़ कर फेंक देता है. अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर लो अरदना अन नत्तखिदा लहवन, अगर खेलना ही मकसूद होता तो हम अपने आप से खेल लेते, क्या जरूरत थी तुमको बीच में खींचने की. खामखा इंसानों को बनाना, मौत और हयात का सर्कल ईजाद करना, फिर उसके बाद अंबिया भेजना, किताबों को भेजना, हक और बातिल के दरमियान कशमकश होना, और फिर अखलाक खेलना ही होता तो हम ही बनाते, आसमान बनाते, जमीन बनाते, चांद और सूरज बनाते, खुद कहीं कोने में बैठकर देखते, खुश हो जाते, फिर जी भर जाने के बाद इस कायनात को तोड़ फोड़ कर रख देते थे. अगर खेलना मकसूद होता, लव अरदना अन्न तख्द, अल्लाह का स्पेल है बस की सिफत उसके साथ बिल्कुल लगती नहीं, वो ये गलत नहीं करता, कोई काम नहीं करता, ऐसा ही होता बिल परस फतसे का डिस्कशन, अगर ऐसा ही खेलना होता तो लव अरदना अन्न तखिदा लहवन लतखदनाहु मिन लदुन्ना, हम अपने आप से खेल लेते, क्या जरूरत है तुमको खींचने की, इंसानों को बनाने की, इंसानों को आजमाइश के अंदर डालने की, इसकी कोई जरूरत नहीं थी. नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला पुराने जमाने के बादशाहों की तरह नहीं है. हमने पढ़ा है कि ग्रीक के, यूनान के बादशाहों का यह मामूल था कि वो साल में एक बड़ा जतरा करते थे, एक बड़ा फंक्शन करते थे, और ईद का दिन होता था, त्यौहार का दिन, उस त्यौहार के दिन में यह होता था एम्फीबियन थिएटर, हमने पढ़ा है. यानी थिएटर का मतलब यह है कि बड़े मैदान होते थे जहां बालकनीज और गैलरीज बने होते थे, लोग पूरे शहर से और पूरे गांव से जमा हो जाते थे, और वो त्योहार के दिन मुख्तलिफ किस्म के खेल खेले जाते थे. उसमें बादशाहों का मामला यह था कि भूखे शेर को, चार पांच दिन के भूखे शेर को लाते थे, और अपने गुलामों को उनसे लड़ने के लिए छोड़ते थे, और दोनों की लड़ाई, और भूखा शेर गुलाम को चीर फाड़ कर जो खाता था उसका नजारा करते थे, लुत्फ लेते थे. हमने यह सातवीं की किताबों में हमने पढ़ा है. एम्फीबियन थिएटर में लोग, बादशाह अपनी जी बहलाने के लिए लोगों की लड़ाइयां, जानवरों की लड़ाइयां देखते थे. ये तो एम्फीबियन थिएटर की बात. आज नडुपट्टे में और पलवान बाड़ी में देखेंगे आप कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में बहुत से जतरा, बहुत से वो उनके त्यौहार होते हैं, उस त्यौहार में देखते हैं कि दो मुर्गे को लड़ाकर लोग मजा लेते हैं, और मुर्गा जख्मी हो जाए, खून खून हो जाए और खत्म हो जाए, उससे कोई दिलचस्पी नहीं होती खेल के लिए. बकरों की लड़ाई, बैल की लड़ाई, क्या नऊज़ु बिल्लाह, खुदा को भी समझ रखा है तुमने, लवारतना न तखदा, कि खेल कूद के लिए अल्लाह ताला ने बनाया नहीं, अल्लाह ताला ने खेल कूद के लिए नहीं बनाया है. यहाँ हक और बातिल के दरमियान कशमकश जो जारी है वो एक मकसद के तहत है, और अल्लाह ताला हक का हिमायती है, हक का सपोर्टर है, और अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान जो है जालिम नहीं बने, मजलूम भी नहीं बने, जालिम भी नहीं बने, वह हक का हिमायती बने, वो सदाकत पर चले, वह अंबिया की तालीमात का पैरू बने. अल्लाह ताला ये चाहता है कि लोग उसकी इत्तिबा करें, उसकी हिदायत की पैरवी करें. इस बुनियाद पर हक और बातिल की कशमकश इस दुनिया में मौजूद है. खेल खिलौना नहीं है, ये कोई बच्चे का खिलौना, खिलंडरे का खेल नहीं है. फिर फरमाया कि बल नक्ज़िबु बिल हक़ अलल बातिल, ये जो पूरी पूरा जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं उस ग्रुप का सेंट्रल थीम यही है कि कशमकश, इस कशमकश के नतीजे में बल नक्ज़िबु बिल हक़ अलल बातिल, हम ये करते हैं इस कायनात में इंसानों को बनाने के बाद, हिदायत का रास्ता भेजने के बाद, हक और बातिल के दरमियान जो कशमकश होती है, हम हक को उठाकर बातिल के सर पर दे मारते हैं. अलल बातिल फयदमहु, ऐसा मारते हैं हक के जरिए से बातिल को कि बातिल का भेजा निकल पड़ता है, बातिल का सर फोड़ कर रख देते हैं. और बातिल का सर फोड़ने के लिए अंबिया को भेजा जाता है, किताबें उतारी जाती हैं. जब किताब आ जाती है और अंबिया आ जाते हैं तो अब बातिल के लिए इस दुनिया में रहने का कोई मौका नहीं, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है. उसके बाद फरमाया फैजा हुआ जाहिर, باطل ختم ہو جاتا ہے دنیا میں، نیست و نابود ہو جاتا ہے. ابو جہل کا فلسفہ ختم، ابو لہب کا فلسفہ ختم، دنیا میں لینن کا، اسٹالن کا، کتنے لوگ آئے دنیا میں چلے گئے اور باطل فلسفہ انہوں نے پیش کیا اور سارے فلسفے اور ساری آئیڈیالوجی دنیا میں نیست و نابود کر دی گئی. آج ایک فلسفہ ہے دنیا میں کنزیومرزم کا، کیپٹلزم کا، فیشزم کا، ہندوازم کا، یہ بھی باطل ہے، اسے بھی ایک دن ختم ہونا ہے. لیکن حق کے علم بردار اگر اٹھیں اور حق کا ہتھوڑا باطل کے سر پر دے ماریں تو باطل کا بھیجا نکلنے کے لیے تیار ہے. فید ماہو ہو، اس کا بھیجا نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ حق کی چوٹ لگاتا ہے باطل پر، اور باطل ہے دنیا میں ختم ہونے ہی کے لیے. باطل کو کبھی ثبات نہیں، باطل کو کبھی قرار نہیں، باطل کو کبھی دنیا میں رہنا نہیں ہے. چونکہ حق کے علم بردار مضبوط نہیں ہوئے اس لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی مدت کے لیے باطل کو موقع دے دیتا ہے. اس کے بعد جہاں تک ایک کانسیپٹ، ایک فلسفہ ہے کہ یہ دنیا کوئی سنجیدہ دنیا نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، یہاں اچھے اور بروں کی کوئی تمیز نہیں ہے، جیسے بھی چاہیں زندگی بسر کر لیں، اس کانسیپٹ کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش نظر کوئی کھیل کھیلنا نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کی رزم کا قائم کرنا، اور جس کے نتیجے میں باطل کے سر پر حق کے ذریعے سے چوٹ کرنا تھا، یہ اس کا مقصد تھا. ایک فلسفہ یہ ہے. دوسرا فلسفہ اس دنیا میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، بے خدا تو ہم نہیں کہتے، بے خدا کائنات تو ہم نہیں کہتے، مانتے ہیں، لیکن اس دنیا میں، اس کائنات میں بہت سے خدا ہیں اور یہ بہت سے شرکا کی رزم کا ہے، آپس میں بہت سے شریک اور خدا، کئی خدا، دو خدا، چار خدا، دس خدا. بلکہ آج کے اس ہندو میتھالوجی اور فلسفہ کو پڑھیں گے، ان سے معلوم کریں گے تو 33 کروڑ خدا اس ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں. مذہب کا خیز طور پر 33 کروڑ خدا اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. اس کا جواب ان آیتوں میں دیا گیا، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، کہ چار دلائل شرک کی تردید میں. اب ایک بات تو یہ ہے کہ سب بے خدا کائنات تو نہیں ہے، بے مقصد کائنات تو نہیں ہے، با مقصد اور با خدا ہیں تو ایک ہی خدا ہے، کئی خدا اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتے. اس کے چار دلائل اور بڑے ہی پیارے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان دلائل کو پڑھنے کا، ان کو سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں. ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے درمیان گفتگو کے دوران ان دلائل کو ہم استعمال کریں. قرآن جو دلائل ہمیں دیتا ہے اس سے لیس ہو کر ہم گفتگو کریں تو کانفیڈنٹلی ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. شرک کے خلاف اللہ میاں نے چار دلائل دیے. نمبر ایک، دلیل نمبر ایک یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی ہستیوں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، لوگوں نے گائے کو خدا بنا لیا، چوہے کو خدا بنا لیا، بجلی کو خدا بنا لیا، بارش کو خدا بنا لیا، پتہ نہیں کس کس کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، سب مخلوق ہیں، سب بندے ہیں، اور سب مخلوق کا حال یہ ہے کہ اللہ کے آگے استکبار نہیں کرتے بلکہ جھکے ہوئے عبادت میں. ساری کائنات یہ بڑھ کر پیدا کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، استکبار نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے. اور بالخصوص قریش کے لوگ، مکے کے لوگ، فرشتوں کو خدا کی بیٹی تصور کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. اس تصور تھے کہ اللہ کی بیٹیوں کی ہم عبادت کریں گے تو یہ بیٹیاں باپ سے سفارش کر کے ہماری نجات کا سامان کریں گے، یہ تصور ان لوگوں کے درمیان پایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فرشتوں کا حال یہ ہے جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. لا یستحسرون، انہیں اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، شرم کے مارے عبادت نہیں کرتے بلکہ پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن اور رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں تکان لاحق نہیں ہوتی، وہ تھکتے نہیں، وہ مجبور نہیں ہوتے. ایسی عبادت کہ پرجوش عبادت، منہمک عبادت یہ لوگ کرتے ہیں. ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور خالق صرف ایک ہے اس پوری کائنات کے اندر. دلیل نمبر ایک. دلیل نمبر دو، شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ دی، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا زمین میں سے بعض کو جنہیں تم نے خدا بنایا ہے زندگی عطا کرنے کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں. دوسرا سوال، دوسری دلیل یہ ہے کہ جن جن کو تم خدا سمجھتے ہو ان کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ ینشرون، زندگی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ مردہ جسم میں زندگی دے سکتے ہیں؟ بے غیر زی حیات کو حیات بخش سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. دنیا میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جتنے ہوئے، سائنسی ایجادات جتنے ہوئے، وہ سارے اپنے انتہا کو، آسمان کو چھو رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا میں ایک املی کا بیج، ایک آم کا بیج پیدا نہیں کیا جا سکتا لیبورٹری کے اندر. ایک دی حیات چیز نہیں پیدا کر سکتے، ایک مچھلی، ایک مچھر لوگ پیدا نہیں کر سکتے. انسان کو پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جن جن لوگوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے کیا ان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ غیر زی حیات کو ڈیڈ آرگنیزمس کو لیونگ آرگنیزم میں تبدیل کر سکتے ہیں, مردہ جسموں کے اندر زندگی عطا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر یہ صفت موجود ہے؟ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو اسے زندگی کون عطا کرتا ہے؟ خدا تعالیٰ بارش برساتا ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے. خشک سبزیوں کے اندر جب بارش کے دو چار پھوار پڑتے ہیں تو وہ سبزیاں پھر ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. کون زندگی عطا کرتا ہے؟ زندگی کا عطا کرنے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو معبود کیسے بنا سکتے ہیں تم ان سب چیزوں کو جو زندگی نہیں دے سکتے؟ یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ میں اپنے دوستوں کے لیے, نوجوان دوستوں کے لیے بتاؤں گا, وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے باوجود انسان کو, سیل کو, لیونگ آرگنیزمس کو نہیں بنا سکتا. انسان حد سے حد یہ پہنچا 1909 میں جینیٹکس کا سائنس دریافت ہوا. 100 سال پہلے لگ بھگ انسان کی تخلیق میں جو جینز ہوتے ہیں اس کی ایجاد ہوئی, اور یہ سائنس ڈیولپ ہوتے ہوتے کے وقفے میں انڈن امریکن پریسیڈنٹ اور ٹونی بلیئر کے پرائم منسٹر اور 2-3 سائنٹسٹ لوگوں نے مل کر ایک بڑا ڈرافٹ تیار کیا. جینومکس نام سے اس کا نام ہے. جینومکس, جینومکس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش میں جو جینز کار کرنے کے قابل انسان ہوا, اور اتنے سالوں کے بعد انسان کی تخلیق 5-7 ہزار سال کے بعد, سائنس کے اگر حساب سے بھی لیں جتنے بھی سال ہو گئے ہیں انسان کی تخلیق ہوئے, اتنے سالوں کے بعد آج انسان اس بات کے قابل ہوا ہے کہ وہ کم سے کم اپنی تخلیق کو پہچان سکتا ہے. اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا, اپنی تخلیق خود کرے. آؤٹ لک کا شمارہ جولائی کا, جولائی 2000 کا, انہیں آج سے 5 مہینے قبل کا آؤٹ کا شمارہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس آؤٹ لک کے شمارے کا ٹائٹل کور پیج تھا ول مین کریٹ مین, کیا انسان انسان کی تخلیق کرنے پر آج قادر ہو چکا ہے, یہ سوال تھا. اور جینومکس کی پوری تفصیلات اس میں دی تھی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پیدا کرنا تو دور کی بات, انسان اپنے وجود کو بھی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکا, اور سمجھنے کی کوشش میں جب وہ کامیاب ہو گیا تو اتنا خوش ہو گیا کہ وہ کہنے لگا کہ اب ہم انسانی حیات کو پہچاننے کے قابل ہو گئے. انسانی حیات کیا ہے؟ خلیوں پر مشتمل ہے, لیونگ آرگنیزم سیلز پر ہے. ایک انسان, مجھ جیسا انسان, جس کے اندر 12 نیوکلیس کے اندر سے کروموزومس ہوتے ہیں, ایک نیوکلیس کے اندر 46 کروموزوم ہوتے ہیں, پھر کروموزومس کو پھاڑ کر پھر اسے کھینچ کر نکالا جائے تو اس کے اندر سے ڈی این اے نکلتے ہیں, پھر ڈی این اے کو جب اور لمبا کر کے دیکھا جاتا ہے تو ڈی این اے کے اندر 4 قسم کے ایسڈس ہوتے ہیں, ٹی سی جی اے. یہ ٹی سی جی اے, اس کا کمبینیشن بدل 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 کر کیا جا سکتا ہے, یہ سی ٹی جی, ٹی سی جی اے, یہ جی ٹی سی, جیسے آپ بدل کر رکھیں گے تو 3.1 بلین آرڈر میں اس کو جوڑا جا سکتا ہے. یہ ہے جینس, یہی اصل چیز ہے. سیل, سیل کو آپ پھاڑیں گے تو اندر نیوکلیس, نیوکلیس کو پھاڑیں گے تو اس کے اندر سے آپ کو کروموزومس ملیں گے, کروموزومس کو پھاڑیں گے تو آپ اس کے اندر سے ڈی این اے ملے گا, ڈی این اے کو آپ اسٹچ کریں گے تو اس کے اندر سے جینز ملتے ہیں, اور جینز 3.1 بلین آرڈر میں اس کو جوڑا جا سکتا ہے. اور انسان کا یہ کمال ہے اس 21ویں صدی میں کہ اس نے اس کو ریڈ کرنے کے قابل ہو گیا. 3.1 بلین جو ترتیب ہے اس ترتیب کو وہ جوڑ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ٹی سی جی, یہ جو 4 سیل ہیں, آگے پیچھے جوڑنے سے انسان کا رنگ, انسان کی آنکھوں کا حلقہ, اس کے بال کا رنگ, اس کی صفات, اس کا مزاج, اس کے اندر جو بیماری ہیریڈیٹی جو آتی ہے باپ دادا سے, وہ ساری چیزیں یہ ٹی سی جی اے کے فارمیشن اور کمبینیشن پر ہوتا ہے. اب انسان یہ کہنے لگا ہے کہ کم سے کم ہم یہ دریافت کریں گے کہ یہ بیماری جو باپ دادا سے آ رہی ہے اس بیماری کو ہم روک سکتے ہیں کیا, اس کمبینیشن کو الٹ پلٹ کر کے. بس یہی ایک کمال انسان کر سکا ہے. قرآن پوچھتا ہے اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون, کیا زمین میں سے بعض کو تم نے جو خدا بنا رکھے ہیں وہ غیر زی حیات کو حیات بخشنے کے قابل ہیں؟ ہرگز نہیں. حیات بخشنا تو دور کی بات, حیات کو سمجھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے, اور آج اس کی وہ کوشش کر رہا ہے, اس کی طرف اس نے پیر اٹھایا ہے. اس کو بل کلنٹن نے اپنی کتاب کے اجرا کے دوران کہا کہ سائنٹسٹ ہیو فاؤنڈ دا لینگویج ان وچ گاڈ کریٹڈ لائف. انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے اس زبان کو پہچان لیا جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی. یہ کمپیوٹر فٹ پروگرام ہے, اور اسی مضمون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان بیماریوں کو روک سکتا ہے, کالا آدمی گورا بنایا جا سکتا ہے, تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ٹی سی جی اے کا جو سیل ہے ایسڈ جو سے آگے پیچھے کر کے تھوڑے سے چینجز لائے جا سکتے ہیں, لیکن موت کو روکا نہیں جا سکتا. یہ انسانی خلیے کے اندر, سیلس کے اندر کمپیوٹر فٹ ہیں, کمپیوٹرائز پروگرام ہے, اور موت سے کسی کو نجات نہیں ہے. اسی جینومک کے پروگرام میں, اسی اس ڈرافٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ موت سے کسی کو نجات نہیں ہے. یہ گویا کہ انسانی حیات کو بنانا بہت دور کی بات، انسانی حیات کو سمجھنے کے قابل آج انسان ہوا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کیا تم جن جن کو معبود بناتے ہو وہ زندگی دینے کے قابل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نمبر دو۔ نمبر تین، لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر ایک خدا کے علاوہ اور کوئی اور خدا ہوتے تو یہ پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور فساد برپا ہو جاتا۔ یہ تیسری دلیل ہے شرک کے خلاف۔ شرک کے خلاف یہ ہے کہ کیا پوری کائنات کو دیکھ کر تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک سے زائد خدا درکار ہو سکتے ہیں؟ کسی اسکول کو لے لیں، کسی کالج کو لے لیں، اگر وہاں ایک سے دو پرنسپل ہو جائیں، ایک سے دو ہیڈ ماسٹر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب کہیں گے کہ پی ٹی کا کلاس ہوگا، دوسرے ہیڈ ماسٹر صاحب کہیں گے نہیں ابھی لیبورٹری کی کلاس ہم رکھیں گے، ایک ہیڈ ماسٹر صاحب کہیں گے کہ میلاد کا فنکشن اس دن رکھیں گے، دوسرے ہیڈ ماسٹر صاحب کہیں گے میلاد کا فنکشن دوسرے دن کریں گے۔ یہ جو لڑائی اور جھگڑا ہوتا تو پورا اسکول کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ بہت سمپل لاجک ہے، بہت موٹا کیلکولیشن ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر ایک سے دو کنٹرول کرنے والے خدا ہوتے تو یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا مولانا افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برسائے، قرآن کی آیتوں کو انہوں نے نظم کی شکل میں اور مختلف شکل میں بچوں کے ذہن میں بڑھانے کے لیے کیسی پیاری باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے، ہماری کتاب ایک کتاب ہے، بچے اس میں پڑھتے ہیں فورتھ اینڈ ففتھ میں، اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ایک نظم کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں کیا ہوتا، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، کہتا کہ بھائی میرے رہے آج دنیا میں بارش رہے، ادھر سے کوئی دوسرا بولتا نہیں یہ ہے دھوپ کا فیصلہ، ایک خدا بارش کا فیصلہ کرتا ایک خدا دھوپ کا فیصلہ کرتا، غرض جس طرح اسے یہ روکتا اسی طرح وہ بھی اسے ٹوکتا، بگڑ کر چھڑی مارتا ایک خدا تو پھر دوسرا اس پہ چڑھ دوڑتا، ایک خدا چھڑی مارتا تو دوسرا خدا اس پہ چڑھ دوڑتا، خدا دونوں لڑتے لڑاتے یوں ہی شب و روز فتنے اٹھاتے یوں ہی، ایک طویل نظم ہم نے پڑھی تھی، اس میں بچپن میں ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں مصیبت ہوتے اس کائنات کے لیے، اس خدا دو خدا کو ماننے کے بجائے بے خدا رہنا یہ کائنات بہتر ہوتا، تو بے کی دلیل زیادہ بہتر نکل جاتی تھی، خدا دو اگر ہوتے تو اور زیادہ مصیبت اور زیادہ جو ہے مسائل ہوتے، تو دو خدا ہوتے تو یہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا، لو کان فیہما آلہتن آلہتن الا اللہ لفسدتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک سے زائد خدا کو تم تسلیم کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اس کائنات کے اندر ہم آہنگی، ہارمونی، نظم، ڈسپلن کیسے ہوتا؟ کائنات کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی تھی، کائنات کے اندر فساد برپا ہو جاتا تھا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ان ساری باتوں سے پاک ہیں جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ لا یسألو عما یفعلو وہم یسألون، نقلی دلائل دے، اب اللہ نے ایک نقلی دلیل دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ایک سے زائد خدا ہے، تم جس شرک پر اڑے ہوئے ہو، تو ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ لاؤ اس کتاب کو، لاؤ جس کتاب کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ اس کائنات کے اندر ایک سے زائد خدا ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہو، اور دلیل کے بارے میں یہ کہا ھذا ذکر مایا و ذکر من قبلی، دیکھو یہ میری کتاب ہے یہ قرآن، اس قرآن کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ اس پوری کائنات کے اندر ایک سے زائد خدا نہیں ہے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے، تمہارا یہ چیلنج ہے اس کائنات کے اندر ایک سے زائد خدا ہیں، تو لاؤ تم اپنی کتاب، یہ میری کتاب، لاؤ تم اپنی کتاب۔ ہمارے ایک دوست مشتاق صاحب ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، لیکن ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 400 سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اور وانیم بڑی قریب میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس آیت کی تشریح اس وقت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا تقریباً ایک مہینہ پہلے جب وہ وانیم بڑی آئے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا مطالعہ ہے، میرا تو اتنا گہرا اس معاملے میں مطالعہ نہیں ہے، ان کا یہ مطالعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کے ہندوؤں کو بھی ہم چیلنج کریں، آج کے کرسچن کو ہم چیلنج کریں کہ لاؤ میں اپنی کتاب قرآن لاتا ہوں جس میں شرک خدا ہے، لاؤ تم اپنی کتاب بائبل کو لاؤ، بائبل سے ثابت کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، وہ ہرگز ثابت نہیں کر سکیں گے، لاؤ گیتا کو اور گیتا کے ذریعے تم ثابت کرو کہ اس کائنات کے اندر ایک خدا کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں، بتاؤ۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج تا قیامت چیلنج ہے، کوئی بھی مذہبی کتاب کوئی لا لیں، تورات لائیں، انجیل لائیں، وید لائیں، کوئی بھی کتاب لائیں، ان مذہبی کتابوں سے شرک کے حق میں ایک دلیل وہ نہیں لا سکتے، یہ سارے دلائل ان کے اپنے من کی گھڑت ہے، اپنے بزرگوں کی سنی ہوئی باتیں ہیں، اس کے لیے کوئی علمی دلیل وہ نہیں لا سکتے۔ کاش ہم مطالعہ کرتے ہیں وید کا، کرسچنز کی کتابوں کا، تو ہم بڑے کھلے عام اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو چیلنج کر سکتے تھے کہ تمہاری کتاب میں شرک نہیں ہے، جو شرک تم کرتے ہو وہ غلط ہے، وہ عقلی بھی نہیں، نقلی بھی نہیں، اس کے لیے کوئی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ سارے بیچارے لا یعلمون، جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اس غلط فہمی کا شکار ہیں وہ۔ پھر وما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جب جب بھی بھیجا وہ انسانوں ہی کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے لیے کسی بیٹے کا انتخاب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے۔ اس کے بعد جن جن لوگوں کو یہ لوگ شریک بناتے ہیں، شفاع بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ولی، یہ بزرگ، یہ پیر، یہ دیوی، یہ دیوتا خدا کے ہماری سفارش کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی کیا مجال خدا کے ہاں وہ سفارش کریں، وہ خدا کے ہاں بول نہیں سکتے، بولنے کا یارہ نہیں، اور تمہاری سفارش کیسے آگے اور پیچھے کا ان کو علم نہیں ہے۔ علم تو خدا کو آگے اور پیچھے کا، تم نے پچھلے زمانے میں کیا آگے کیا کیا، تم خیر اور شر کیا سمیٹ کر لائے ہو، ان ولی کو، اس بزرگ کو، اس دیوی کو، اس دیوتا کو کیا خبر ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جن جن بزرگوں کا سہارا تم لے رکھے ہو، جن کے تکیے پر تم اطمینان رکھتے ہو کہ قیامت کے دن تمہاری نجات ہو جائے گی، تمہاری سفارش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ نہ تمہارے آگے کو جانتے ہیں نہ پیچھے کو جانتے ہیں۔ ہاں الا لمن ارتضی، اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے، پھر اتنا ہی جتنا ان کو اجازت ملے، اس آگے وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی خدا نہیں ہے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اگر کوئی کہے کہ میں خدا ہوں تو اس کی جزا یہ کہ ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا سائی بابا کے 75th برتھ ڈے ہوا، اور ایک اور مجھے اس کا نام یاد نہیں، کوئی سامی جی، اس نے اعلان کیا تھا، وہ بھی کرناٹک ہی میں، کہ آئی ایم گاڈ، میں خدا ہوں اور مجھے موت نہیں آ سکتی، انہوں نے چیلنج کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موت آ جائے گی تو اسے جا کر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسے جا کر کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان کا یہ چیلنج ہے کہ میں خدا ہوں اور مجھے موت نہیں آئے گی، اور چیلنج ایسا ہے کہ موت آنے کے بعد ان سے جا کر پوچھا جائے گا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو بہت سے لوگوں نے ایسا اعلان بھی کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی اگر خبط میں مبتلا ہو کر، دیوانگی میں مبتلا ہو کر یہ اعلان بھی کرے کہ وہ خدا ہے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالم لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ یہ گویا کہ شرک کے خلاف چار دلائل ہوئے۔ اب توحید کے حق میں پانچ دلائل دیکھیے، وہ بھی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اب یہ اس لیے ہے کہ قریش کے لوگ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی نشانی لائیں، کوئی ہم دیکھنا چاہتے ہیں معجزہ، آسمان پھٹے اس میں سے فرشتہ اترے، کوئی کتاب لا کر تمہارے پاس نازل کرے، یا آسمان پھٹے سیڑھی لگے اور تم سیڑھی پر چڑھ کر جاؤ اور ہم دیکھیں کہ تم خدا سے ہم کلام ہوتے ہو، عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول کے مامور ہونے پر، رسول کے وحی پر اطمینان نہیں ہے، تو اس پوری کائنات کا مطالعہ کرو، رسول کی بات کی تصدیق تم کو اس کائنات سے ہو جائے گی۔ پانچ دلائل اب ایک کے بعد دیگر آتے ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے توحید کے دلائل میں سے، اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ آیت میں فرمایا گیا کہ کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ففتحناهما، ہم نے انہیں پھاڑا۔ کائنات کے بارے میں کیا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کائنات ایک کل تھی، کل کی شکل میں، ایک کمبائنڈ شکل میں، فیوزڈ شکل میں کائنات پائی جاتی تھی۔ کائنات کو ہم نے توڑا، ففتحناهما، ہم نے اسے بکھیر دیا، ہم نے اسے توڑا۔ بہت سمپل دلیل ہے، سمجھ میں آ جانے والی بات یہ کہ کائنات کا آغاز اس شکل میں ہوا تھا کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے کرے، یہ سارے سیلیسٹیل باڈیز جسے کہتے ہیں ہم، کائنات کے جو اجزاء ہیں وہ اجزاء سب ملے ہوئے تھے، ایک زمانہ ایسا تھا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پھاڑا اور مختلف حصوں میں اسے بکھیر دیا۔ اسے سائنس یہ کہتی ہے، بگ بینگ تھیوری کہتی ہے۔ سائنس میں یہ بات، اس بات کا پتا چلتا ہے کہ نیبولا نام کی ایک چیز، گیسیئس ماس تھا جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھا، تو یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کا ایک ماس جسے نیبولا کہا جاتا ہے، ایک زمانے تک یہ نیبولا روٹیٹ ہوتا رہا۔ اس کے بعد بگ بینگ، ایک عظیم دھماکہ ہوا جسے قرآن کہتا ہے ففتحناهما، ہم نے اسے توڑا، ہم نے اسے پھوڑا۔ رتقا کہتے ہیں فیوز کو، فیوژن کو، اور فتقا کہتے ہیں فیژن کو، پھٹنے کو، بلاسٹ ہونے کو۔ ہم نے اسے بلاسٹ کیا، ہم نے اسے پھاڑا، بگ بینگ تھیوری کو قرآن بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ قرآن مجید ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے بعد جیسے جیسے علوم کے دفتر کھلتے جائیں گے، قرآن کی آیتوں سے اس کا ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ جو ثابت شدہ دلائل اور سائنٹیفک حقائق ہوں گے وہ کبھی قرآن سے ٹکرا نہیں سکتے۔ قرآن ایک ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ کبھی بھی اس زبان سے لوگ سائنسی اٹل حقیقتوں کو نکالنے کے بعد جھٹلا نہیں سکتے، ٹکرا نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو منجمد، پوری کائنات کو منجمد شکل میں بنایا، پھر ہم نے اس کو پھاڑا۔ بگ بینگ تھیوری سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جمع کر رکھا تھا، پھر ایک فیژن کے ذریعے سے، ایک بلاسٹ کے ذریعے سے اس کو پھوڑا۔ یہ جب کائنات پھٹی، کائنات کے حصے بکھرے ہوئے، تو اتنے اجزاء بن گئے کہ اس کا شمار آج ممکن نہیں ہے. یہ جو ہمارا سولار سسٹم ہے جسے ہم شمسی نظام کہتے ہیں، اس شمسی نظام کا عجیب حال ہے کہ اتنا تو یہ جو ہمارا سولار سسٹم ہے جسے ہم شمسی نظام کہتے ہیں اس شمسی نظام کا عجیب حال ہے کہ اتنا طول عرض اس کے درمیان کہ سورج سے زمین 93 میل 93 ملین مائلز کے فاصلے پر، اور پھر سورج سے پلوٹو 3600، یعنی آپ اسے ڈبل کریں گے پلوٹو سے پلوٹو تک تو 7200 ملین مائلز کا فاصلہ، ایک طویل فاصلہ. اور پھر گیلیکسی لے لیں تو 1 بلین اسٹارز اس کے اندر، ہمارے گیلیکسی، اس ملکی وے گیلیکسی کا حال یہ کہ ملکی وے گیلیکسی کے اس کونے سے اس کونے تک روشنی کو پہنچنے میں 90,000 سال لگتے ہیں، جبکہ روشنی 1,46,000 میل کے فاصلے سے رفتار سے تیز سفر کرتی ہے. روشنی کو اس کونے سے اس کونے میں پہنچنے کے لیے 90,000 سال لگیں گے، یہ صرف ملکی وے گیلیکسی. پھر اس کے بعد ایسے اور بلینس آف گیلیکسیز، تو وہ نیبولا کتنا بڑا تھا ہوگا، وہ کائنات کتنی بڑی تھی ہوگی جبکہ وہ فتقہ کے شکل میں تھی اور اللہ تعالیٰ رتقہ کے شکل میں تھی، جب اسے اللہ تعالیٰ نے پھاڑا تو اتنے اجزاء ہو گئے کہ بلینس اینڈ بلینس آف اسٹارس بن گئے. یہ اتنی بڑی اور وسیع اور عریض کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائے. کیا خدا تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کائنات کا یہ نظام تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کائنات کے اس نظام کو دیکھ کر کیا تم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پانی کے اندر بھی، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے بنایا، اس کے بھی کئی مفہوم ہیں. سیدھا سادہ مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر جاندار اپنے آغاز میں وہ ایک لکوڈ شکل میں وہ جاندار تھا. جیسے کہ انسان یا کوئی اور جانور لے لیں، تو وہ سارے جانور یا انسان ہو وہ لکوڈ کی شکل سے نکلتے ہیں، اسپنس کی شکل میں نکلتے ہیں، اور وہاں سے انسانی وجود کا ارتقاء ہونے لگتا ہے. یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے. اس کے اور اگر سائنٹیفک مفہوم میں جائیں تو جب ایک کائنات بنی، جب یہ کرہ ارض بنا، تو یہ کرہ ارض کا ایک بڑا حصہ پانی پر مشتمل تھا، اور آج بھی 72% آف دا گلوب جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے. 72% حصہ اس گلوب کا پانی ہے، اور باقی 28% حصہ زمین ہے. وہ زمین کے اندر اتار چڑھاؤ اور اپس اینڈ ڈاؤن سے، اپس اینڈ ڈاؤن کو آپ بلڈوزر سے لیول کر دیں گے زمین کو. زمین کو جب آپ لیول کر دیں گے تو یہ زمین کے اندر ڈوب جائے گی. اور کتنے اندر ڈوبے گی زمین؟ زمین کی سطح 7,000 سے 10,000 مائلز جو ہے اندر ہو جائے گی. جیسے وانی بڑی ریلوے اسٹیشن پر ہم دیکھتے ہیں 371 میٹرز ایبو ایم ایس ایل، یعنی مین سی لیول سے سمندر سے ہمارا وانی بڑی جو ہے 371 میٹر اوپر ہے. اگر زمین کو ہم لیول کر دیں گے تو 72% حصہ جو پانی ہے وہ پانی کے اندر زمین کا حصہ چلا جائے گا، اور 7,000 سے 10,000 میٹر زیر زمین ہو جائے گا. ہمارا جو زمین ہے وہ زیر آب ہو جائے گا، یعنی پانی کے اندر ہمارا زمین کا حصہ چلا جائے گا. اس حد تک جب کائنات بنی، کرہ ارض بنا، تو پانی کا بڑا حصہ تھا، اور حیات کا جب آغاز ہوا تو پانی ہی کے اندر حیات کا آغاز ہوا. جاندار مخلوق اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر پیدا کیے، بعد میں خشکی کے مخلوق پیدا ہونے لگے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر جاندار کا آغاز، اس کی افتتاح، اس کی شروعات جو ہے پانی کے اندر بھی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں پانی کا استعمال کیا، اور آج پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہیں انسانی وجود ہے دریافت کرنے کے لیے، یہ لازمی صفت ہے کہ وہاں پانی کا وجود ہونا چاہیے. پانی ہے تو وہاں جاندار ہیں، اگر کسی کائنات کے حصے میں پانی نہیں ہے تو وہاں جاندار نہیں ہے. تو پانی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا، یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. اور قرآن مجید جب گفتگو کرتا ہے تو ایسی زبان میں اس نے گفتگو کی کہ سائنسی حقائق سے وہ کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. تیسرا جو آرگیومنٹ ہے، جو تیسری دلیل اللہ تعالیٰ توحید کے حق میں لا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، ہم نے پہاڑ کو زمین پر ایسے گاڑ دیا میخوں کی طرح تاکہ وہ لڑک نہ جائے. اس پر میں نے گزشتہ سال بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ زمین جب چکر لگاتی ہے سورج کے اطراف میں، تو سینٹریپیٹل فورس کے نتیجے میں زمین سے اس بات کا امکان تھا کہ وہ سورج سے دور جا گرتی، یہ کرہ ارض نکل جاتا باہر اور سلپ ہو جاتا اور جا کر دیگر سیاروں سے ٹکرا جاتا، اس بات کا امکان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ایسے گاڑ دیا کہ سینٹریپیٹل فورس کو یہ کاؤنٹر کرتا ہے، یہ پہاڑ کاؤنٹر کرتے ہیں اور اسٹیبلٹی عطا کرتے ہیں. یہ پہاڑ زمین کو اضطراب سے بچاتے ہیں اور زمین کو مسلسل گھومنے میں مدد دیتے ہیں. تو یہ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور یہ بھی بتایا کہ پہاڑوں کو غور سے دیکھو، اس کے اندر اللہ تعالی نے درے بنا دیے، راستے بنا دیے، دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، پہاڑ ایسے بنائے کہ جس میں بیچ میں سے درے نکلتے ہیں، راستے نکلتے ہیں، ہائی ویز نکلتے ہیں، تاکہ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے اور لوگوں کی آمد و رفت میں سہولت ہو. یہ تیسری دلیل اللہ تعالی نے دی. اس کے بعد چوتھی دلیل یہ ہے، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے ایک مضبوط چھت تمہارے اوپر بنا دی ہے. یہ پانچویں دلیل ہے. اور ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر جو چھت بنائی ہے، اس پر میں نے شاید گزشتہ سال یا اس سے پیوستہ سال گفتگو کی تھی کہ اس آسمان، اس زمین کے اوپر مختلف ہوا کے لیئرز، تہ بتہ ہوا اللہ تعالی نے بنا دی ہیں، اور اس فضا کے اندر سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اتنا محفوظ اللہ نے بنایا کہ ایک دن میں 1 ملین میٹیورائٹس گرتے ہیں، ٹوٹتے ہوئے تارے گرتے ہیں، لیکن وہ تارے زمین پر آ نہیں سکتے، وہ ٹوٹتے ہوئے پتھر زمین پر آ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ زمین پر وہ گر ہی نہیں سکتے. گرمی جو 1,40,00,000 ہے، وہ تپش کو دنیا میں پہنچتے پہنچتے 40 ڈگری یا 50 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتی وہ ڈگری ٹیمپریچر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آج زمین کو محفوظ چھت کے ساتھ کور کر دیا ہے. یہ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی. آخری دلیل یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی پروردگار ہے جس نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، اور سورج کو بنایا، اور چاند کو بنایا. کلن فی فلکی یسبحون، ہر کوئی اپنے مدار پر، اپنے آربٹ پر تیر رہے ہیں. یہ بھی ایک سائنٹیفک ٹرم ہے. فلک کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ فلکا کا جو لفظ، وَكُلٌ فی فلکی یسبحون، فلک کہتے ہیں آربٹ کو، ہر کوئی آربٹ میں. یسبحون سبحا سے ہے، یسبحون کا مطلب ہے سیلف پروپیلڈ موشن، آٹومیٹک اپنے آپ سے منہ ہونا. جب آدمی اپنے آپ سے چلتا منہ ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں چلنا زمین پر. جب کوئی چیز جو ہے اپنے آپ سے کشتی پانی میں نکلتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں تیرنا. اسی طرح جب کرہ، مختلف کرے اس فضا میں جب گھومتے ہیں، سیلف پروپیلڈ موشن، اپنے آپ سے جب گھومنے لگتے ہیں تو اس موشن کو سبحا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے، دیکھیں سائنس کے کتنے پرسائز ٹرمز استعمال ہوئے، فی فلک یسبحون، قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے کرے، سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے، یہ سارے آربٹ میں گھومتے ہیں اور یہ تیر رہے ہیں، کھڑے ہوئے نہیں، کوئی چیز کھڑی ہوئی نہیں ہے. ایک زمانے میں تصور تھا کہ زمین جو ہے گھوم نہیں رہی ہے بلکہ سورج گھوم رہا ہے، پھر یہ کہ سورج کھڑا ہوا ہے زمین گھوم رہی ہے، مختلف تصورات، مختلف فلسفہ ہے، لیکن آج کے سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے زمین بھی گھوم رہی ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، گیلیکسی بھی گھوم رہا ہے. وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر آربٹ میں، ہر سیلیسٹیل باڈی، یعنی کرہ، ہر کرہ، خواہ وہ زمین کا کرہ ہو، خواہ وہ چاند جیسا کرہ ہو، خواہ وہ سورج ہو، ہر چیز سیلیسٹیل باڈی، کائنات کی ہر چیز تیر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور اپنے آربٹ میں. زمین کو لے لیجیے، زمین 24 گھنٹے میں اپنے آربٹ پر، اپنے ایکسس پر گھومتی ہے، پھر سورج کی طرف 365 دن میں وہ گھومتی ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے. چاند کو لے لیجیے، 240,000 میل کے فاصلے پر، زمین سے دوری پر چاند ہے. چاند کو اپنے ایکسس میں گھومنے کے لیے بھی 29.5 دن، یعنی 20.5 دن، 29.5 ڈیز لگتے ہیں اپنے ایکسس پر گھومنے کے لیے، اور زمین کے اطراف گھومنے کے لیے بھی اسے 20.5 دن لگتے ہیں. سورج کو لے لیجیے، سورج اپنے آپ میں اپنے ایکسس کے اطراف سے گھومتا ہے، اور اسے ایک گھومنے کے لیے، ایک چکر لگانے کے لیے، جیسے زمین کو ایک چکر لگانے کے لیے 24 گھنٹے درکار ہے، سورج کو ایک چکر لگانے کے لیے 600 گھنٹے درکار ہے، اپنے ایکسس پر، اپنے اون ایکسس پر گھومنے کے لیے. اور سورج اپنے ایکسس میں گھومنے کے ساتھ ساتھ جو گیلیکسی ہے ہمارا، اس گیلیکسی کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، اس سینٹر سے وہ سورج گھومتا ہے. سورج کے بھی 2 روٹیشن ہیں، زمین کے بھی 2 روٹیشن ہیں، چاند کے بھی 2 روٹیشن ہیں، یعنی اپنے ایکسس میں بھی گھومنا اور جس کا وہ مرکز ہے اس کے اطراف سے بھی گھومنا. سورج اپنے آپ میں گھومتا ہے 600 گھنٹے میں 1 مرتبہ، اور سورج سینٹر آف دا گیلیکسی جو ہے اس کے اطراف گھومتا ہے 250 ملین ایئرز میں 1 مرتبہ. 250 ملین ایئرز لگتے ہیں سورج کو یوں گھوم کر اپنے پھر واپس اپنی پوزیشن میں آنے کے لیے. اور سینٹر آف دا جو گیلیکسی ہے، ہماری جو ملکی وے گیلیکسی ہے، اس کے اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو 2 کے بازو آپ 17 صفر لگائیں، 2 کے بازو 17 صفر لگائیں تو ہوا کہ 20 بلین بلین مائلز، 20 بلین بلین مائل کے فاصلے پر اس کا سینٹر ہے، سورج کا سینٹر، اور سورج اپنے سینٹر سے بھی گھومتا ہے. تو پوری کائنات گھوم رہی ہے. قرآن کا یہ فلسفہ بتاتا ہے کلن فی فلکن یسبحون, ہر چیز گھوم رہی ہے. اور کیسے گھوم رہی ہے؟ آربٹ میں گھوم رہی ہے, اور سیلف پروپیلڈ موشن ہے, اپنے آپ سے یہ گھوم رہی ہے. اور اپنے ایکسس میں بھی ہر چیز گھوم رہی ہے, اور اپنے مرکز میں اور اپنے محور میں بھی ہر چیز گھوم رہی ہے. کیا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں آنکھ کھولنے کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج دیتے ہیں, جو پیغام دیتے ہیں, وہ پیغام اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہے, ہارمونیس ہے, کہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے. اور رسول یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے, کہ پوری کائنات بھی دلیل کے طور پر موجود ہے. کائنات کا ایک ایک جز پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک ہی خدا ہے, اور وہ بڑا ہی حکیم, مدبر اور اعلیٰ و ارفع خدا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. یہاں گویا کہ توحید کے پورے پانچ دلائل ختم تھے. اس کے بعد اس پوری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس خدا کی اس کائنات کے اندر ربوبیت کے, توحید کے, اس کی رحمت کے بہت سے دلائل موجود ہیں. اور یہ دلائل اللہ تعالیٰ اس لیے رکھتا ہے تاکہ تبصرۃ للذکرٰ, لوگ غور و فکر کریں. یہ کائنات کی یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں کہ آدمی اندھا بن کر اس پر سے گزر جائے. ان چیزوں کو غور کرنا, ان کے بارے میں پڑھنا, سائنس کا مطالعہ کرنا, یہ بھی ایک عبادت ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں کا مطالعہ اس لیے کرو تاکہ تمہارا ویژن بڑھے, تمہاری بصیرت بڑھے, تبصرہ تمہاری بصیرت بڑھے, تمہاری انڈرسٹینڈنگ بڑھے. اور جیسی تمہاری انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی, تمہاری بصیرت بڑھے گی, تمہارا ویژن بڑھے گا, اتنا ہی خدا پر یقین بھی تمہارا بڑھے گا. خدا پر تمہارا کامل یقین ہوگا, اس کی قدرت, اس کے حکم. اس کے بعد پھر اسی مضمون کو ٹیک اپ کیا جہاں جدال چل رہا تھا قریش کے درمیان, مکے کے کفار کے درمیان اور حضور کے درمیان. لاؤ کوئی نشانی جس کا مطالبہ کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ پھر اسی مضمون کو ٹیک اپ کرتا ہے کہ تم نشانی کا بار بار مطالبہ کرتے ہو, ہم نے یہ ساری نشانیاں بتا دی ہیں. اگر یہ نشانیاں تم کو سمجھ میں نہیں آتی تو تم بار بار جو نشانی کا مطالبہ کرتے ہو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی کے کچھ کلمات بیان کیے جاتے ہیں. آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیے, یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم بشر ہو, تم انسان ہو, تم حیات جاویدہ لے کر نہیں آئے, تمہیں موت آتی ہے, تم کھاتے پیتے ہو, تم بیوی بچے رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, اطمینان رکھیے کہ جتنے انبیاء اس سے پہلے آئے وہ بھی انسان ہی تھے اور ان کو بھی موت آتی تھی. اب ان کو چوٹ لگائی گئی کفار کو کہ صاحب تم یہ کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ تمہیں یہ غیر فانی نبی چاہیے, ایک ایسا نبی چاہیے جسے موت نہ آئے, کیوں یہ مطالبہ کرتے ہو؟ ہاں اگر تم غیر فانی ہوتے, تم کو موت نہیں آنے والی ہوتی, تب یہ تم مطالبہ کرتے صاحب ہم غیر پانی ہیں, اس نے ہم کو بھی ایک رسول غیر پانی چاہیے, تب کوئی بات بنتی. تمہیں موت آتی ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, یہ مشہور آیت جو ہر تلقین میں ہم پڑھتے ہیں, یہاں یہ آیت آتی ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تم بھی مرتے ہو. اور جب تم کو مرنا ہے تو ایسے رسول کا کیوں مطالبہ کرتے ہو جسے موت ہی نہ آئے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, آپ اطمینان رکھیں کہ ہم نے کبھی غیر پانی رسول کو نہیں بھیجا ہے, ہم نے رسولوں کو بھیجا تو ان کو موت بھی آتی تھی, اور ہم نے موت اس لیے ایجاد کی تاکہ لوگوں کے درمیان آزمائیں. کیا آزمائیں؟ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, خیر اور شر, مصیبت اور راحت, رنج اور تکلیف, اور عدل اور ظلم, ان ساری چیزوں کے درمیان انسان کو آزمایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے دکھ سکھ, امیری غریبی, رنج و راحت, قوت اور ضعف, صحت اور بیماری, ان ساری چیزوں کے چکر میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رکھا, اور موت اس لیے ایجاد کیا تاکہ لوگوں کو آزمائے اور آزمائش کے پاس واپس بلا کر ان کا حساب کتاب لیا جائے. اس لیے موت کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا. اور موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, تو یہ کیوں ایسا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا رسول ملے جسے موت ہی نہ آئے؟ یہ غلط ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ دکھ اور سکھ کا جو سرکل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک حکمت ہے. یہ احمق اور کم ضرب آدمی ہی اچھے حالات کو پا کر جو ہے وہ پھولا نہیں سماتا, فرعون بن جاتا ہے. اور جب برے حالات آتے ہیں, مصیبت آتی ہے, تو چیخنے اور چلانے لگتا ہے. مومن کا حال یہ ہے کہ اسے امتحان سمجھتا ہے, اچھی حالت کو بھی امتحان سمجھتا ہے, بری حالت کو بھی انسان سمجھتا ہے. انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے, وہ عذاب کے مطالبے میں جلدی کرتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, بڑی ڈھٹائی آپ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ, کہو ان سے کہ تم جس ڈھٹائی کے ساتھ, جس تن تنے کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کرتے ہو, اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو تم نے کوئی پروٹیکشن کا انتظام کر رکھا ہے؟ کوئی ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے؟ آگ میں جب جھونک دیے جاؤ گے تو ولاہم عن ظہورہم, تمہارے پاس نہ تمہارے چہرے اس کی مدد کے لیے ہوں گے, نہ تم پیٹ سے اس آگ کو بجھا سکو گے, نہ ہی تمہاری کوئی مدد ہو سکتی ہے, اور کہیں سے تمہیں کوئی لاؤ لشکر بھی نہیں مل سکتا. اور جتنا تم رسول کا مذاق اڑاتے رہو, اس لیے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ, اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. جتنے لوگوں نے رسول کا مذاق اڑایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا, اس مذاق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. اگر تم کو اللہ تعالیٰ رات میں یا دن میں قل مئی یکلو یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اگر اللہ تعالیٰ دن میں یا رات میں کر پکڑے تو کون ہے جو تم کی حفاظت کرے؟ تمہاری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تم کو نعمتیں اور سرفرازی اور سیادت اور قیادت دے رکھا ہے اس میں اترا کر بے قابو نہیں ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو شکر گزار بننا چاہیے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ سرداران قریش کو خطاب کر کے کہا کہ ایک طویل مدت تک تم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے نتیجے میں تم بگڑ گئے، تم میں برائیاں آ گئیں. حتی تعالی علیہم العمر، تم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنے کے بعد ایک طویل مدت جب گزر گئی تو تم ناشکرے ہو گئے، خدا سے بغاوت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے اور اللہ تعالیٰ کی دین کے دین اور اس کی دعوت کے مخالف بن کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا دائرہ اثر سکڑ رہا ہے. انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا، سورہ رعد میں بھی یہ بات چلی گئی کہ اب زمین سکڑ رہی ہے، تمہارا دائرہ اثر سکڑ رہا ہے. رسول غالب ہوں گے، رسول کی دعوت پھیل رہی ہے، رسول کی دعوت جڑ پکڑ رہی ہے، رسول کی دعوت دنیا میں غالب ہوگی، ڈومینیٹ ہو جائے گی. افلا یرون انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا افہم الغالبون، کیا تم غالب ہوگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قل انما انذرکم بالوحی، میں وحی کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، بچو اپنے برے انجام سے. لیکن یہ لوگ ہیں جو اندھے اور بہرے بن کر ہیں اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں بات ختم ہوتی ہے اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اور ایک دو آیتیں ہیں جس میں آخرت کا ذکر آئے گا. اس کے بعد انبیاء کی تفصیل، انبیاء کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور بہت طویل ہے وہ تاریخ، انبیاء کی تاریخ، جس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیاتوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمیں توحید کا علمبردار بنائے، توحید کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا